بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 28 اگست 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ قلم کی آیات 1-33 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة نون اور اس سورت کا دوسرا نام سورة قلم ہے. اس کے ابتدائی 16 آیات ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں. سورة ملک کے بعد ترتیب مصحف میں یہ سورہ قلم ہے. اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. سب سے پہلا حرف یہاں پر نون ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات میں سے ہر حرف کو الگ پروناؤنس کیا جاتا ہے. الف با تا سا. چنانچہ اسی طریقے سے نون صرف نون ڈرا ہوا ہے. اس کو ہم پورا پڑھیں گے. نون والقلم وما یسطرون. قرآن مجید میں 29 سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سورت ہے قرآن کی وہ سب جانتے ہیں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے. اور یہ الف لام میم کے الفاظ حروف مقطعات ہیں. اس کو علم نہیں پڑھتے. الف لام میم لکھنے میں جوڑ کر لکھا جاتا ہے تو اس کو علم پڑھا جائے گا. لیکن نہیں, مقطعات ہر حرف کو الگ الگ پڑھنا ہے, کاٹ کاٹ کر پڑھنا ہے. چنانچہ 29 صورتوں میں ہیں اور ان 29 میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں ایک ایک حرف آیا ہے حروف مقطعات میں سے. جیسے ابھی ہم نے اس کو پڑھا نون, بس ایک حرف. دو صورتیں اور بھی ہیں. صاد, یہ بھی 23 پارے کی صورت ہے اور اس کے آغاز میں ایک ہی ہے حرف. اسی طرح 27 پارے میں, بلکہ 26 پارے کے اختتام پر سورہ قاف ہے. قاف والقرآن المجید, صاد والقرآن ذی الذکر, نون والقلم وما یسطرون. یہ وہ 3 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے ایک ایک حرف ہے. حروف مقطعہ کے اصل معنی اور مفاہیم ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں اس قسم کا، ان کا جو بھی ادب کا جو شاہپارے ہوتے تھے ان میں حروف مقطعات بھی ایک اس کا حصہ سمجھا جاتا تھا اس کو بھی، اسی لیے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو یہ ان کے جو اعلی ادبی گویا کہ شہپارے ہوتے تھے ان کے اندر اس قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا تھا، اور قرآن مجید نے بھی اس کی رعایت کی ہے۔ واللہ اعلم۔ فرمایا والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ کہ جو لکھتے ہیں، ان کی کہ جو لکھنے والے ہیں، یسطرون سطر سے ہے لکھنا، قلم کے ذریعے لکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں قلم سے مراد کون سا قلم ہے اور سطریں کون سی ہیں، اس میں مفسرین نے جس رائے کو قبول کیا ہے، اور مفسرین جو تابعین کے دور کے تھے متقدمین میں سے، ان میں سے حضرت مجاہد کا نام بہت نمایاں ہے کہ وہ تفسیر قرآن میں ان کا بہت اونچا مقام تھا۔ ان کے نزدیک قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے قرآن لکھا جا رہا تھا، قرآن کا نزول ہو رہا ہے براہ راست قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ خود لکھتے نہیں تھے، آپ لکھواتے تھے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور مکے میں گنے چنے افراد تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ لیکن اس وحی کی حفاظت کے لیے اول روز سے اہتمام کیا گیا کہ جو بھی وحی نازل ہوتی تھی اس کو پھر لکھ لیا جاتا تھا۔ تو کئی صحابہ میں سے بعض کے نام آتے ہیں جن کے ذمے یہ کام ہوتا تھا کہ وہ لکھتے تھے۔ تو وہ قلم جس سے یہ وحی آسمانی کو لکھا جا رہا ہے، یہاں قلم سے مراد وہ قلم ہے۔ وما یسطرون، اور اس قلم کے ذریعے لکھا کیا جا رہا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے، وہ ہے ہی قرآن، وہ تو آیات قرآنی ہیں جو لکھی جا رہی ہیں۔ تو اصل میں یہاں قسم کھائی گئی ہے قرآن کی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھا جاتا ہے، یعنی قسم ہے اس قرآن مجید کی، جس کی اب باقاعدہ قلم کے ذریعے اس کی جو ہے وہ اس کی کتابت کا معاملہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ کس چیز پر قسم کھائی گئی؟ قرآن اس بات پر گواہ ہے، قسم کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ گواہی ہے، فلاں کی قسم یعنی فلاں اس بات پر گواہ ہے، اللہ کی قسم اللہ اس بات پر گواہ ہے، وہ شاہد۔ قرآن نے تو اور بہت سی قسمیں کھائی ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ تو قرآن مجید گواہ ہے کس چیز پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہیں، آپ پر دیوانگی طاری نہیں ہوئی، جیسے کہ یہ مشرکین مخالفین کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ آپ کو مجنون کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے شخص، معاذ اللہ۔ اور چونکہ یہ سورہ مبارکہ بالکل ابتدائی دور میں، مکی دور میں جب وحی کا آغاز ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جو صورتیں آغاز میں نازل ہوئیں انہی میں سے ایک صورت یہ سورہ قلم ہے، اور خاص طور پر اس کی ابتدائی وہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ابتدائی 16 آیات۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی سے قبل الصادق اور الامین کا خطاب دیا گیا تھا، آپ قریش کے گھرانے کے، بنی ہاشم ایک بہت معزز قبیلہ قریش کا، اس معزز قبیلے کے انتہائی ریسپیکٹیبل افراد میں سے تھے، باعزت افراد میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کا جو ہے کردار کا لوہا مانا گیا، قوم نے الصادق اور الامین کا خطاب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو انتہائی سچا ہے۔ اس لیے کہ اچانک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں آ گئے تھے، 40 برس آپ نے وہاں گزارے ہیں ان لوگوں کے درمیان، تب وحی کا آغاز ہوا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، سورہ یونس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مجھے جھٹلاتے ہو، حالانکہ میں نے تمہارے درمیان ایک طویل زندگی بسر کی ہے، 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، میرے کردار سے تم واقف ہو، میرے مزاج سے تم واقف ہو، چنانچہ اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ما انت بنعمت ربی کبھی مجنون۔ کل تک صادق اور امین کا خطاب دینے والے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پیغام سنانا شروع کیا تو اب کہہ رہے مجنون ہے، دیوانہ ہے، خبتی ہے، معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انتہائی رقیق القلب انسان تھے، انسانیت جتنی زیادہ ہائی لیول کی ہوتی ہے اتنے ہی انسان کے اندر حساسیت بھی ہوتی ہے، انتہائی حساس بھی تھے، کہ کل تک مجھے آنکھوں پر بٹھانے والے اور صادق اور الامین کا خطاب دینے والے آج مجھے جبکہ میں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جو اعلیٰ ترین کلام ہو سکتا ہے، جو نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہو رہا ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، جو انتہائی پر عظمت کلام ہے، لیکن جب میں نے سنانا شروع کیا ہے تو اب مجھے خطابات ایسے مل رہے ہیں، تو یقیناً اس کا ایک بوجھ آپ پر تھا، آغاز وحی میں یہ بوجھ زیادہ تھا کہ یہ خطابات دیے جا رہے ہیں، دیوانہ کہا جا رہا ہے، خپتی کہا جا رہا ہے، شاعر کہا جا رہا ہے، کاہن کہا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تسلی دی ہے، اس کے اندر بڑی اپنائیت کا انداز ہے ان آیات کے بین السطور میں، اے رب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، اس کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اور سب سے بڑا گواہ خود قرآن ہے، یہ ذرا لوگ اپنی عقل کو تھوڑا سا بھی استعمال کریں اور انصاف سے دیکھیں کہ جس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، وہ بنیاد تو یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور قرآن تو وہ کلام ہے جس کی عظمت کے سامنے ہر کوئی جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، اتنا باعظمت کلام، اس کو آپ عرب ادبیت کے اعتبار سے دیکھیں، عربی زبان و ادب کے حوالے سے دیکھیں، اس کلام کے موضوعات کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے لب و لہجے کو دیکھیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تو اس کی صفات کی عکاسی ہے، کیا کوئی مجنون دیوانہ پاگل شخص اس قسم کا کلام کہہ سکتا ہے؟ کوئی اپنی عقل کا ماتم کرو، یہ قرآن خود سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑا گواہ ہے اس بات پر کہ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، ذرا بھی اپنی عقل کو استعمال کرو گے تو اسی نتیجے پر لازماً پہنچو گے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، مزید تسلی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اے نبی آپ کے لیے وہ اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ مسلسل آپ کی جو ہے وہ مقام اور مرتبے میں اضافہ ہی کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ، ہر آنے والا دن آپ کا پچھلے دن سے بہتر ہوگا، اللہ کی نگاہ میں اور اونچا مقام اللہ ہر روز آپ کو عطا کرے گا، یہ بھی تسلی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے دلگیر نہ ہوں، غمگین نہ ہوا کریں، آپ اپنے انداز سے سوچتے ہیں کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں اور یہ اوپر سے یہ کچھ سنا رہے ہیں مجھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی چودراہٹ کا خطرہ ہے، قرآن مجید کے کلام اس کے اندر جو اصل میسج تھا وہ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ہمارا جو بت کدے کا نظام ہے اور سارا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جس ذریعے سے 360 بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، تمام قبائل عرب کے بت موجود ہیں، وہ آتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہمیں اس کی وجہ سے سہولت بھی ہے، پورے عرب کے اندر جو ہے ہمارے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، ہماری مونوپلی ہے، ورنہ عرب کے اندر آپ کو معلوم ہے مکے کے اندر تو گھاس کا تنکا بھی نہیں ہوتا تھا، تو ٹریڈ پر ہی سارا ان کا جو ہے دار و مدار تھا ان کی معیشت کا، یا ٹریڈ ہے یا بیت اللہ ہے جس کے لیے نذرانے آتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وہ سب کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ یہی جو قریش ہیں، کسٹوڈین ہیں اس کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں اس سے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، انہیں خوب معلوم تھا، لہذا وہ مخالفت پر اتر آئے، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگ گئے، جبکہ دل ان کا بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ حق ہے، ان کے سننے والے بھی جب قرآن کو سنتے تھے تو بے اختیار زبان سے نکلتا تھا ان کے کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، بے اختیار زبان سے نکلتا تھا، اس لیے کہ وہ کلام کی عظمت کو کم از کم وہ اس کے آشنا تو تھے کہ عظمت کلام کس کو کہتے ہیں، عربی زبان و ادب کے لمٹس کیا ہیں اور انسان کہاں تک جا سکتا ہے، یہ تو اس سے بہت بیونڈ ہے، تو لیکن مخالفت پر اترے ہوئے ہیں. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے عجیب لگتی تھی کہ میں ایک حق بات سنا رہا ہوں, کل تک مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے اور آج اس قسم کے طعنے مجھے سننے پڑ رہے ہیں. تو چنانچہ تسلی اللہ نے دی ہے, ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے نبی ہرگز آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں, دیوانگی کا عرض آپ کو لاحق نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, آپ کے لیے تو اجر و ثواب, جو کچھ آپ ان تک پہنچا رہے ہیں اللہ کا کلام, اور جو کچھ سننا پڑ رہا ہے, جو سختی آپ جھیل رہے ہیں, آپ کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہے تسلی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا چاہیے, جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے لیے تسلی ہے اللہ کی جانب سے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ تو اخلاق عالیہ کے بلند ترین درجوں پر فائز ہیں. یہ وہی بات آ گئی, اس کا اعتراف تو وہ بھی کرتے ہیں, الصادق اور الامین کا خطاب تو انہوں نے دیا ہے آپ کو, آپ کے اخلاق عالیہ کے تو یہ پہلے سے معترف تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ کے اخلاق عالیہ ہیں کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. وہ نوع انسانی کے لیے گویا کہ جو آخری لمٹ ہوتی ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر ہیں. تو اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, گویا یہ بھی ان کو سنایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے اخلاق اتنے بلند ہوں تم اس کو دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہو, تو خدا کا خوف کرو, کوئی اپنی عقل کا ماتم کرو, یہ وہ شخص ہے کہ جس کے تم عظمت کردار کے معترف رہے ہو. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, تو اے نبی آپ بھی ان قریب دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, کہ دونوں طبقات میں سے کون ہے کہ جو مفتون ہے, جس پر جنون کا عارضہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی, یا یہ سرداران قریش, یہ مخالفین, یہ مشرکین؟ یہ کوئی دیر کی بات حقیقت سامنے آ جائے گی. اس وقت تو ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں, لیکن کتنا عرصہ لگا, 21 سال, بلکہ 21 سال نہیں, 13 سال مدینہ کے اور مکہ کے, اور 8 سال مدینہ کے. جی ہاں, 21 سال کے بعد جو نقشہ دیکھا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا, ہر شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کریم ابن کریم, آپ نے پوچھا کہ اب تم کیا توقع رکھتے ہو مجھ سے, ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کے مخالفین, دشمن, جنہوں نے دشمنی کی تمام حدود پھلانگ دی تھی اور مسلمانوں کو جو ہے صفا ہستی سے مٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں رکھا, انہوں نے سر توڑ کوششیں کرتے رہے, بالآخر فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حصے میں آئی ہے. تو تم کیا توقع رکھتے ہو؟ تو جواب کیا دیا, کریم انت ابن کریم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انتہائی باعزت شریف النفس انسان ہیں, اور آپ انتہائی باعزت اور شریف النفس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. اب وہی جو کہہ رہے تھے کل تک مجنون اور خبتی, اب انہی کی زبان, ابھی ایمان نہیں لائے لیکن زبان سے کہنے پر مجبور ہوئے, اور پھر آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ اذبو انتم الطلقاء, سب کو معاف کرتا ہوں, جاؤ تم آزاد ہو. تو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ واقعی مفتون کون تھا, پاگل پن کا شکار کون تھا, دیوانگی کی حدود کو کون چھو رہا تھا. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلی, بے شک اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو کہ جو سیدھے رستے سے, اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہی خوب جانتا ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی اس وقت یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پٹری سے اترے ہوئے ہیں, مجنون ہیں, راستہ تو صحیح وہ ہے جو ہمارے آبا و اجداد کا تھا, وہ جو شرکیہ نظام, ہم تو اسی پر چلیں گے آنکھیں بند کر کے. اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ حق ہے. تو بہرحال نفس انسانی بھی، فطرت انسانی بھی جانتی ہے کہ کون حق پر ہے، لیکن زبانوں کے اوپر جو ہے زبان سے لوگ ایک غلط بات پر اڑے ہوئے ہیں، اندر سے خوب جانتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں کو تسلی دے دی گئی کہ اللہ خوب جانتا ہے، یہ چاہے جتنا کچھ کریں، تمہارے اوپر جو ہے تانا دراز کریں، تمہاری مخالفت کریں، اور وہ یہ کہیں کہ تم لوگ پاگل ہو معاذ اللہ، لیکن اللہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو راہ ہدایت پر ہے، اور وہ کون ہے تم میں سے کہ جو بھٹکا ہوا ہے. اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے لیے بھی ایک گویا کہ ڈھارس ان کی بنائی گئی ہے، تسلی کا سامان ہے. فلا تطع المکذبین، تو اے نبی آپ ان کی باتوں میں مت آئیے جو جھٹلانے والے ہیں، ان کی باتوں پر کان ہی نہ دھریے، بولنے دینے جو کچھ بولتے ہیں. اور اس طریقے سے جو آپ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، آپ ہرگز اس دباؤ کا شکار نہ ہو. یہاں تطع سے مراد، اطاعت سے مراد یہ، دباؤ کا شکار نہ ہو. ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں. یہ ہے اصل میں سب سے بڑا معاملہ جو ان کی طرف سے تھا، کہ ہم جن کو پوچھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر الوہیت ہے اور یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، یہ بت ہیں جن پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کلمہ خیر کہیں، ان کو بھی کہیں اکوموڈیٹ کریں، تو ہم بھی آپ کی بات مان لیں گے، ہم بھی اس اللہ کو بھی مان لیں گے جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو بھی آپ اکوموڈیٹ کریں. اب یہ دباؤ تھا، اور اس دباؤ کے حوالے سے ہر طریقہ انہوں نے آزمایا ہے. زبانی کلامی بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے، اور میں آپ ذکر کر چکا ہوں، اسی طریقے سے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پرسیکیوٹ بھی کیا گیا. بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے ابو جہل نے ایک شخص کو، ایک بدبخت کو اشارہ کیا، اور وہ اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر رکھ دی اس شخص نے، اور وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا جو سائز ہوتا ہے کہ تقریباً دم گھٹنے کو ہو گیا تھا. بہت سے معاملات میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ دست درازی کی بھی کوشش کی گئی، اور پھر آخر میں جب کچھ نہ بنا اور دیکھا کہ یہ دعوت پھیل رہی ہے، تو ٹیمپٹیشن کا انداز کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ان بتوں کو بھی اکوموڈیٹ کریں، ان کو بھی جو ہے اپنے اس پورے نظام کے اندر کچھ جگہ دیں، ان کے لیے بھی کلمہ خیر کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے اس رستے میں کیا کیا تکالیف آپ پر نہیں آئی ہیں. پورے بنی ہاشم جو ہے وہ ایک گھاٹی کے اندر بھی محصور کر دیے گئے تھے 3 سال کے لیے. بہرحال یہ سارے پریشر دیے گئے تھے کہ کچھ اکوموڈیٹ کر دیا جائے. اور دیکھیے بظاہر یہ جو پیشکش آئی تھی اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ اگر آپ ہماری یہ بات مان لیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، آپ کے قدموں میں سیم و جواہر کے انبار لگا دیں گے، اور جس گھرانے میں آپ چاہیں گے کہ آپ کی شادی ہو جائے ہم آپ کی شادی وہاں کرا دیں گے. لیکن ہمارے بتوں کو خلاف جو ہے سخت زبان استعمال کرنا چھوڑ دیں، ہم اپنے انداز سے سوچیں تو شاید کہیں گے کہ ہاں اس وقت جو پرسیکیوشن ہو رہا تھا، حضرت بلال پر ہو رہا ہے، حضرت خباب بن عرت پر ہو رہا ہے، حضرت یاسر پر ہو رہا ہے، حضرت عمار پر، حضرت سمیہ پر، کس پر نہیں ہو رہا تھا، کہ شاید اس چیز ذریعے سے وہ پرسیکیوشن ختم ہو جاتا، وہ دباؤ ختم ہو جاتا، کچھ بات مان دی جاتی ہے، کچھ لے دے کر جو ہے معاملہ کر لیا جائے. لیکن ہر کس نے ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ لچک دکھائیں تو وہ بھی لچک دکھا دیں، لیکن اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. حق حق ہے، باطل کی آمیزش اس کے ساتھ ہرگز قابل برداشت نہیں. اس کو ویسے بھی اصولی سمجھ لیجیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پیشکش کو قبول کر لیتے، بادشاہ بن جاتے، تو کیا اسلام غالب آ جاتا؟ ویسے تو نظری طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جب بادشاہ بن گئے تو ہم اسلام بھی غالب کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پیشکش قبول کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ بادشاہ جو ہے جس لوگوں نے بنایا ہے آج وہ کل اتار بھی سکتے ہیں. تو قوت کا اصل منبع اور سرچشمہ تو یہ ہے جو آج بادشاہ بنا رہے ہیں کل اتار دیں گے. ہاں اپنی قوت پر وہ حزب اللہ پیدا کی ہے, وہ سچے اور پکے لوگ, اور وہ پھر باطل نظام سے ٹکرائی ہے اور باطل کو پسپائی پر مجبور کیا ہے, اور اب غالب قوت سے آئے ہیں, اب سارا نظام آپ کے کنٹرول میں ہے. اب کوئی قوت جو ہے وہ جزیرہ نما عرب میں موجود نہیں ہے جو رجسٹ کر سکے. اب پورا دین قائم اور نافذ ہوگا. اب یہ نہیں کہ کچھ یہ ہماری مان لو کچھ ہم تمہاری مان لیں. باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر مجھے اچانک ذہن میں آیا. باطل دوئی پسند ہے, باطل تو چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ کچھ اور بھی ملا کر جو ہے وہ ایک نظام کو تشکیل دے, کچھ حق کا بھی ساتھ جو ہے آمیزش ہو جائے. وہ ہر وقت تیار ہے, بلکہ اس کی ضرورت رہتی ہے. حق لا شریک ہے, شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول. حق و باطل کے درمیان یہ شرکت اور شراکت جو ہے یہ آپس کا جو گٹھ جوڑ ہے ہرگز اس کو قبول نہ کرنا. یہ اقبال نے کہاں کہا ہے, یہ جبرائیل کی وصیت ہے, اس میں یہ شعر ہے کہ باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو راہ منزل نہ کر قبول, تو راہ نورد شوق ہے منزل نے کا قبول. بڑی طویل نظم ہے اور اسی کے اندر عقل کے اوپر بھی انہوں نے ضرب لگائی ہے. خالص عقلیت. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. بہرحال یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ مفاہمت ہو جائے, یہ کچھ آپ کی بات مان لیں لیکن آپ بھی کچھ ان کی مانیں, تو پھر یہ سب کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ہرگز نہیں, اس کا کوئی امکان کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ولا تطیع کل حلاف مہین, اور آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے. یہ سرداران قریش, ان کا کردار کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہاں پر سرداران قریش کے کردار پر بڑی سخت ضرب لگائی. تم اپنے گریبانوں میں تو جھانکو, تم ہو کون؟ الفاظ بڑے سخت ہیں. یہ وہ کہ جو کل حلاف مہین, وہ شخص جو انتہائی قسمیں کھانے والا, بات بات پر قسم وہ کھاتا ہے جسے اپنی بات کا اور اس کے وزن کا جو ہے یقین نہیں ہوتا, جس نے ہر وقت الٹی سیدھی ہانکنی ہے تو وہ دوسرے جو ہیں اس کا اعتبار کھو دیتے ہیں, تو اب وہ ہر بات پر قسم کھانے لگتا ہے. یہ ایک گھٹیا پن کی نشانی, ہر بات پر قسمیں کھانے والا. مہین, یہ تو انتہائی ذلیل, بہت ہی جسے کہنا چاہیے گھٹیا حقیر انسان. یہ کن پر تبصرہ ہو رہا ہے؟ جو سرداران قریش ہیں. اگرچہ بعض کا خیال یہ ہے کہ ایک خاص شخص بھی اس کے اندر تھا, لیکن اوور آل یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ تقریباً سب پر کم و بیش صادق آ رہا تھا. تین افراد کے نام لیے جاتے ہیں کہ وہ اس کے پس منظر میں تھے. ان میں سے ایک جو ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے. اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہاں جو آیات آئی ہیں اور جس شخص کے کردار کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے. یہ بھی بہت بڑا سردار تھا, بہت مالدار سردار تھا مکے کا. اسی طرح ایک نام اخنس بن شریک کا آتا ہے, ایک اسود بن عبد یغوث. یہ بڑے بڑے سردار تھے جو بہت صاحب حیثیت تھے, مال و دولت جن کے پاس بہت تھی. تو یہ ایک جو کردار ہے یہ ان سب کے اوپر بھی صادق آ رہا ہے, لیکن خاص طور پر ولید بن مغیرہ کا. ولا تطع کل حلاف مہین, ان کی باتوں میں نہ آئیے, دباؤ میں نہ آئیے. وہ کہ جو انتہائی سے زیادہ قسمیں کھانے والا انتہائی حقیر شخص ہے. حماد مشاء بن امیم, تانے دینے والا, چغلیاں کھانے والا, اشارہ باز, پھپتی چست کرنے والا, اسیم, مناع للخیر, خیر کے کاموں سے روکنے والا, معتدن اسیم, حد اعتدال سے گزرنے والا, تمام حدود پھلانگ دینے والا, حد سے زیادہ گناہگار, عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بہت زیادہ گناہ کرنے والا بھی اور اکڑنے والا بھی، اور اس کے بعد بے نسب بھی ہے. زنیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا نسب جو ہے وہ مشکوک ہو. چنانچہ خاص طور پر یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، یہ خاص اس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی تھی. تو گویا یہ وصف جو بیان ہو رہا ہے، اس کو وصف کہیں گے یا اس کے برعکس لفظ استعمال کریں، یہ خاص اس شخص پر چسپا ہوتا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرون کہہ رہے ہیں، ذرا اپنے گروگانوں میں تو جھانکے، تم کھڑے کہاں ہو، تمہارے کردار کا کیا عالم ہے. اور یہ اللہ ہی کر سکتا تھا، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اور جب میں یہ آیات پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ قریش کو بھی پتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اتنی سخت باتیں سن کر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہوئے کہ یہ آپ نے ہمیں کیا کہہ دیا ہے. یہ الزام انہوں نے کبھی نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ہمیں اتنا کچھ کہا ہے. گویا دل سے انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، زبان سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس سب کو جھیل گئے. وہ اندر بھی انہیں اپنا پتا ہے اور یہ بھی انہیں یقین تھا کہ ہے اللہ کا کلام، ورنہ الفاظ بہت سخت. ان کان ذا مال و بنین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں اس بات پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اور اولاد دی ہے. یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی بجائے ان کا یہ طرز عمل ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے انہوں نے. اس میں اللہ کا غضب جھلک رہا ہے، اور دیکھیے اس میں کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی تسلی کا سامان ہے کہ ڈیفینڈ کون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور کس قوت کے ساتھ کر رہا ہے. اذا تتلى علیہ آیاتنا، ایسے شخص کو جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو داستانیں ہیں پچھلے زمانے کی، پچھلے لوگوں کی، یعنی اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ہنسی کھیل میں. سنسمہ علی الخرطوم، اب آخری آیت ہے اس سلسلے کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان قریب ان کی سونڈ کو داغیں گے. سونڈ سے مراد یہاں ناک ہے، یہ جو بہت باعزت بنے پھرتے ہیں ناک والے، اور وہی ناک جب زیادہ بڑی ہو جائے تو وہ سونڈ بن جاتی ہے. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو، وہ ناک ہی ہے نا جو زیادہ بڑھ گئی. تو انہیں اپنا جو ہے وہ عزت نفس اور ناک کا بڑا خیال ہے، اسی ناک پر ہم داغ لگائیں گے. سنسمہ علی الخرطوم، بہت جلد وہ وقت آنے والا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اب یہاں سے ایک اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے اور وہ باغ والوں کا ہے. قصہ ہے کچھ لوگوں کا جن کا، کچھ نوجوان ہیں ان کے پاس ایک باغ تھا اور وہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا. اس قصے کے پیرائے میں بھی مشرکین کو ایک سبق دیا جا رہا ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم انہیں آزما رہے ہیں قریش مکہ کو، مشرکین عرب کو، جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا ایک باغ والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں آزماتا رہتا ہے، آزمائش کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا رسول بنا کر، اب یہ ان کے لیے آزمائش بن گیا ہے، اور یہ جس چیز کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہیں وہ ان کے لیے شر ہے. چنانچہ اس میں ایک مثال بیان کی گئی باغ والوں کی. اس اقسم لیصرمنہا مصبحین، جبکہ انہوں نے آپس میں قسم کھائی کہ ہم صبح صبح اب باغ کا پھل توڑیں گے. باغات میں ہوتا ہے، باغ پک گیا ہے، پھل اتارنا ہے، یا فصل کاٹی جاتی ہے، ایک وقت طے ہوتا ہے اب فصل پک گئی ہے، تو وہ اب انہوں نے طے کیا کہ ہم صبح صبح جو ہے وہ باغ کا فصل، باغ کا جو ہے پھل اتار لیں گے، توڑ دیں گے. ولا یستثنون، انہوں نے کچھ استثناء نہیں کہا کیا، یعنی یہ کام ہم ضرور کر کے رہیں گے. انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی اور اوپر بھی قدرت ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے، بلکہ انہیں اپنا یقین تھا کہ ہم اپنے بل پر یہ کام کر سکتے ہیں، اختیار سارا ہمارے ہاتھ میں ہے. جیسے کہ آج کل اس وقت مشرکین سرداران قریش کو یقین تھا کہ قوت ہمارے ہاتھ میں. فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر گیا اس پر کوئی پھرنے والا تیرے رب کی جانب سے. یعنی راتوں رات کوئی باد سرسر کا جھونکا آیا، کوئی آسمان سے کوئی آفت نازل ہوئی ہے اور سارا باغ جو ہے وہ اجڑ گیا. وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سوئے پڑے رہ گئے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کھیت کو کاٹ دیا جائے تو اس وقت جو نقشہ ہوتا ہے باغ کا وہ حال تھا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب ایک دوسرے کو پکار رہے تھے صبح صبح، ان کو نہیں معلوم کہ رات اس باغ پر کیا قیامت گزر چکی ہے. وہ تو اپنے اسی جنون میں اٹھے ہیں کہ اب جا کر صبح صبح سب سے پہلے پھل اتار دیا جائے. الگ صبح اس لیے بھی تھا کہ پھر یتیم مسکین آ جاتے ہیں، ان کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے، ان کے آنے سے پہلے پہلے ہی منہ اندھیرے جو ہے وہ پھل اتار لیا جائے، یہ پلان کر کے گئے تھے. فتناؤ دو مصبحین، ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت. ان اغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ چلو جلدی نکلو اپنے کھیت کی طرف اگر تمہیں پھل توڑنا ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون، اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے اپنے گھر سے، چلے کھیت کی طرف اور آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، دیکھو آج کے دن تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. یہ ہمارے باغ پر جب فصل اتارنے کا اور یہ پھل اتارنے کا وقت آتا ہے تو بہت سے مسکین یتیم جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، تو دیکھو کوئی داخل نہ ہونے پائے، پورا انتظام رکھو. وغدوا على حرد قادرین، اور وہ صبح کے وقت نکلے تھے بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ کہ یہ کام اب ہمیں کرنا ہے، پورا ارادہ لے کر نکلے تھے. فلما راؤها قالوا انا لضالون، اب جب وہاں پہنچے اور باغ کو دیکھا تو فوری ان کا ریئیکشن یہ تھا، زبان سے ان کے نکلا کہ یہ تو ہم بھٹک گئے، یہ تو کہیں اور آ گئے، کوئی راستہ بھول گئے، ہوا کیا ہے؟ اس لیے کہ نقشہ ہی کچھ اور ہے. فلما راؤها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون، بہت جلد انہیں احساس ہو گیا کہ نہیں، جگہ تو وہی ہے، روز کے آنے والے ہیں، ہم ہی محروم ہو گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، اور ہمارا سارا جو ہے متاع حیات وہ ہم سے چھن گئی. قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، تو کہا ان میں سے وہ شخص، اس شخص نے کہ جو ذرا معقول تھا نسبتاً، اوسط درمیانہ، ایکسٹریم سے ہٹ کر جو جس کے اندر میانہ روی ہو، اور ایک رائے یہ ہے کہ ان میں کئی بھائی تھے تو ان میں جو درمیانہ تھا عمر کے اعتبار سے، بہرحال ایک شخص نے جو معقول تر تھا ان میں سے، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کو یاد کیوں نہیں رکھتے؟ تم گئے تھے کہ بھئی کوئی باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے اور صبح صبح جا کر پھل توڑ دیں، اور تم نے استثناء بھی نہیں کہا تھا، انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا، کوئی اوپر کوئی ہستی ہے، اقتدار اور اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، تم بھول چکے تھے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، بہرحال وہ باغ والے پھر بھی کچھ نیک تینت تھے کہ انہیں احساس ہو گیا غلطی کا، کہنے لگے کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، ہمارا ہی طرز عمل غلط تھا، اور اسی پر اللہ کی طرف سے یہ پنش آئی ہے، پنشمنٹ آئی ہے، اللہ کی پکڑ آئی ہے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، قصور تمہارا ہے، تم نے ہمیں غلط گائیڈ کیا، تم نے غلط رستے پر ڈالا. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، کہنے لگے کہ ہائے ہماری قسمت، یقیناً ہم ہی تھے طاغین، کا مطلب ہے سرکشی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، اپنی حدود کو پھلانگنے والے، یعنی غلطی پر ہم ہی تھے، سب نے اعتراف کر دیا. عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، کوئی بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کر دے، اب یہ توبہ کے نتیجے میں انہیں یہ ہدایت ملی کہ یہ سب کچھ رب کے اختیار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اور کوئی بعید نہیں کہ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے. انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب ہی کی طرف توجہ کرنے والے ہیں، ہمارا رجوع اپنے رب کی جانب ہے، توجہ اسی کی جانب ہے. کذالک العذاب، فرمایا کہ ایسے آتا ہے عذاب، اللہ جب چاہے کسی بھی علاقے میں کوئی عذاب بھیج دے. وہ عذاب تو آخرت کا تو دور ہے، لیکن دنیا میں بھی عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے. ولعذاب الآخرت اکبر، جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ حقیقت ان کو سمجھ میں آ جائے، اور جو حقیقت ان باغ والوں کو سمجھ میں آ گئی تھی ٹھوکر کھا کر، کاش کہ یہ سرداران قریش کو بھی سمجھ میں آ جائے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. یہ سورہ قلم کا پہلا رکوع تھا جو الحمدللہ جس کو ہم نے ترجمہ اور مفہوم جو ہے یہاں پر کوشش کی ہے کہ واضح ہو جائے کسی حد تک. چند منٹ جو ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے، اس وقت چونکہ کافی افراتفری ہے، بڑی مچھلیوں پر جو ہاتھ ڈالنے کا عمل شروع ہوا ہے اور سندھ سے شروع ہوا ہے، اس پر پورا سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہی ہے کہ قانون اگر بنتا ہے تو وہ صرف چھوٹے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہے، اوپر والے بڑے طبقات جو ہیں اس سے بالا تر ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ. چنانچہ اب وہ زرداری صاحب کے دست راست پر جو ہاتھ ڈالا گیا تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں خورشید شاہ صاحب، وہ تو باقاعدہ دھمکیوں پر آ گئے ہیں کہ اگر زرداری پر ہاتھ ڈالا گیا تو ہماری ان قوتوں سے کھلی جنگ ہوگی، جنگ کی کھلی دھمکی دی ہے، اور یہ چیز پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کر دے گی. گویا ان بڑوں کو اوپر ہاتھ ڈالنا جو ہے یہی سب سے بڑا جرم ہے، پاکستان اس کی وجہ سے غیر مستحکم ہو جائے گا. یہ المیہ ہے، شاید اتنے برے حالات دنیا میں اور کسی ملک کے نہ ہوں جو ہمارے ملک کے. اور گویا مقتدر طبقات کو لوٹ مار کا پورا حق دے دیا جائے، یہی استحکام پاکستان کے لیے بنیاد ہے، اس کا ایکسس. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا سسٹم کس درجے خراب ہو چکا ہے، اور کس پستی کی، اخلاقی پستیوں کے آخری حدود تک ہم پہنچ چکے ہیں، پورے سسٹم کے حوالے سے، پورے نظام کے حوالے سے، قومیت کے اعتبار سے. بہت بڑا المیہ ہے، سوچنے کی بات ہے. دوسری طرف جو ہے انٹرنیشنل لیول پر پھر وہ ایک عالمی مالیاتی بحران آ گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے کریش ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور یہ سب کچھ سودی معیشت کا شاخسانہ ہے. یہ پورا نظام جو ہے اس وقت دجالی نظام ہے، اور اس کی جو ہے لگام ہاتھ میں ہے پورے طور پر، پورا کنٹرول یہود کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن جو لیور ان کے پاس ہے، جس ذریعے سے انہوں نے کیا، یہ سود ہے، اور سودی نظام کے ذریعے سے جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے، مارکیٹ تو پھر اس کے بعد پورا ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈاواڈول ہو جاتی ہے. ہاں وہ جس کو چاہیں وہ اس کے بعد ان کے پاس اپنے طریقے ہیں اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے، وہ خود ہی کر سکتے ہیں، نظام بھی ان کا بنایا ہوا ہے، ان کے مفادات کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ساری دنیا کو انہوں نے نچا رکھا ہے، اور یہ ہے وہ سود پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام جس نے انسانیت کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور اسی نے حیوان بنا دیا ہے. اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں کہ یہ پوری ابلیسی تہذیب، شیطانی تہذیب کیا ہے. اس سود کے ذریعے سے اتنی جکڑ بندی انہوں نے کر لی ہے کہ اب ابلیسی نظام انہوں نے پوری دنیا میں نافذ کر دیا. سود ویسے ہی پتا ہے آپ کو کہ ہر آسمانی مذہب میں حرام رہا ہے. یہود بھی سمجھتے تھے سود دینا لینا حرام ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی لینا دینا حرام تھا، اور مسلمانوں کے ہاں تو ہے ہی، اور اس درجے الفاظ سخت ہیں کہ اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں، سوتی معیشت چلا رہے ہیں، ان کے خلاف اللہ اور رسول حالت جنگ میں، کھلے الفاظ. چنانچہ نہ صرف وہ معیشت ہے، اسی کے ذریعے پھر انسان کو انسانیت سے محروم کرنے کے لیے یہی وہ طبقہ ہے جس نے عریانی اور فحاشی کو بھی فروغ دیا ہے پوری دنیا میں. شرف انسانیت سے محروم کرنا، حیا کا لبادہ جو ہے انسان سے اتار دینا، یہ تو کام ہی شیطان کا ہے. لا یفتنن یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم، دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو، آبا و اجداد کو جنت سے نکالا تھا. ینزع عنہما لباسہما، اور جنت کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تھا. یہ لباس اتروا دینا بھی یہ شیطان کا کام ہے. حاصل کیا ہے؟ انسان کو جو شرف دیا گیا تھا اور اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا، جنات سے بھی اور انسانوں فرشتوں سے بھی اوپر، اس کو واقعی حیوان بنا کر دکھا دیا جائے اور اس کا انجام وہی ہو جو حیوانوں کا ہے. اور بڑا کامیاب ہے شیطان. ابلیسی نظام آج پوری دنیا پہ ہے اور وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جائے گا، یہ اس کی کامیابی ہے. تو بہرحال اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نہ اپنے ملک کے اندر سود ختم کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ کوئی سسٹم ایسا بنانے کے لیے تیار ہیں کہ دنیا میں ہم کھڑے ہوں کہ ہمارے ہاں سود حرام ہے اور ہم نے سودی معیشت جو ہے ہمیں قبول نہیں ہے، چاہے ہمیں فاقے آئیں. بہرحال یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ایسا ہو جائے، یہ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اس وقت تو ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی سودی نظام ہمارے ہاں ہے اور وہی سودی اندازے جو زندگی ہے وہی ہمارے ہاں بھی ہے، اور ہم انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر بحیثیت مجموعی آ چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے اور صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.